الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورہ طہٰ کی آیات 124-127 زیر مطالعہ ہیں. ان آیات کریمہ کے حوالے سے ہر مسلمان پر جو قرآن حکیم کے قرآن مجید کے حقوق ہیں ان کا بیان چل رہا. آج انشاءاللہ قرآن حکیم کا پانچواں اور آخری حق یعنی اس کی تبلیغ، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے آیات کریمہ کا ترجمہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے، میری یاد سے پہلو تہی کہے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کے لیے دنیا میں معیشت گزران، اس کے لیے دنیا میں معیشت ہوگی بڑی سخت، بڑی تنگ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. قالت، اس پر وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے التجا کرے گا ربی لما خشرتنی آما، کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آتی تھیں لیکن تم نے ان آیات کو اہمیت نہیں دی، تو ان کو بھول گیا. كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اسی طرح آج تم بھلا دیے گئے ہو. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى تمہاری کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے وہ انجام جو ایسے لوگوں کا ہونے والا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیں, اللہ کی یاد سے بہرا ہو کر دنیا میں زندگی گزاریں. عرض کیا گیا تھا یہاں ذکر سے مراد از ذکر یعنی قرآن حکیم ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کتاب کتاب اللہ کتاب ہدایت کے حقوق ادا کریں, تاکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن حکیم ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہو. بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن حکیم یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. یہ دو ہی صورتحال ہیں. دنیا میں دار الامتحان میں ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس میں یا تو قرآن حکیم کو ہم اپنے حق میں گواہ بنا سکتے ہیں, یا خدا نخواستہ بد نصیبی اگر ہماری رہی اور ہم نے قرآن حکیم کے حقوق ادا نہیں کیے تو رب کا کلام ہمارے خلاف گواہی دے گا. لہذا اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ قرآن حکیم کا سب سے پہلا حق کیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, محفوظ کلام ہے, مکمل کلام ہے, کتاب ہدایت ہے. یہ اپنے ماننے والوں سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ اس قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانا جائے, جس کو اصطلاح میں تصدیق بالقلب کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, قرآن حکیم پر ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن یہ ایمان زبان والا ایمان ہے, اقرار باللسان, زبان والا ایمان بحمد تعالی ہمیں حاصل ہے اور ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن دوسرا جو ایمان جو انسان کے عمل سے براہ راست تعلق رکھتا ہے وہ ہے تصدیق بالقلب, دل کی گہرائیوں کے ساتھ تصدیق کرنا. لہذا قرآن حکیم کا سب سے پہلا حق اہم ترین حق یہی ہے کہ ہم اسے مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, مکمل کتاب ہے, محفوظ کتاب ہے, اور یہ زبان سے بھی اقرار ہو اور دل کی گہرائیوں سے تصدیق بھی ہو. پھر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت, جیسے روزانہ جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, آرام کراتے ہیں, یہ سارے وہ تقاضے ہیں کہ جس کے لیے کسی درس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے تحت ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح رب کائنات نے ہمارے اندر ایک روح بھی ڈالی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس جسم میں رب کائنات نے اپنی روح بھی پیدا فرمائی. بہت خوبصورت شعر کسی کا ہے کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی, اور وہ شے روح ربانی جو ہمارے اندر ڈالی گئی, اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں, اس کو بھی پیاس لگتی ہے, اس کو بھی بھوک لگتی ہے, اس کو بھی آرام سکون چاہیے. لہذا قرآن حکیم یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس کی روزانہ تلاوت سمجھ سمجھ کے اس کو پڑھیں گے تو یہ روح کی غذا فراہم کرے گی. سب سے بڑی بات اللہ سے تعلق, رب کائنات سے ملاقات, رب کائنات کا خطاب ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب فرمایا. لہذا اس کی روزانہ تلاوت, اور عرض کیا گیا تھا کہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز تو ہم پڑھتے ہی الحمدللہ, نماز کے ساتھ اگر قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کر دیا جائے تو امید ہے کہ یہ ایک اس میں دو عظیم کام ہم سے اللہ پاک کروا دے گا کہ نماز بھی پڑھیں اور نماز کے ساتھ, نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ اگر ہم روزانہ قرآن حکیم کھول کے پڑھیں. آج کل الحمدللہ اور آسانی ہو گئی ہے, موبائل آ گئے ہیں, موبائل میں پورا ٹیکسٹ موجود ہے. اگر ہم قرآن حکیم کا مصحف لے کر موو نہیں کر سکتے تو ٹیکسٹ تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے. بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوتا ہے. حافظ قرآن ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو ایک دن میں 5 سپارے پڑھتے ہیں. پہلے کی بات ہے, میرا ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں, تو کہنے لگا سر 5 سپارے. میں نے پوچھا ایک دن میں, کہنے جی سر ایک دن میں 5 سپارے کیسے پڑھ پاتے ہو. کہنے سر میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، 20 سے 15 یا 20 یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے مجھے ایک سپارہ پڑھنے میں، اور کوشش کرتا ہوں نماز سے 10-15 منٹ پہلے آدھا سپارہ پڑھ لوں، اور نماز کے 10-15 منٹ بعد بھی آدھا سپارہ پڑھ لوں، ایک نماز کے ساتھ ایک سپارہ بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہوں. تو یہ توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. صحابہ کرام ایک دن میں تقریباً 4.5 سپارے کے برابر منزل ہے جو ایک دن میں پڑھا کرتے تھے. 7 منزلیں قرآن حکیم کی ہیں، 7 دنوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اور ان میں اکثر و بیشتر رات کا وقت تہجد کا وقت تھا جس میں وہ قرآن کی تفصیل سے یا اہتمام سے تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ پاک فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان کا لازمی تقاضا اس سے محبت اور اس کی روزانہ تلاوت. تیسرا حق پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ بات بھی تفصیل سے عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے مختلف لیولز ہیں. یہاں اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ میری بات سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگایا. 16 سال 18 سال کی تعلیم ہے جو ایک ماسٹر ڈگری ہمیں دیتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. میں نے پوچھا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ بتانے لگے ایک بچی بی بی اے کر رہی ہے، ایک انٹر میں ہے، ایک بچہ 9th میں ہے. پوچھا اندازن کتنی فیس ہے ان کی؟ کہنے لگے کم و بیش 30,000 سے 40,000 روپے ان کی فیسز میں دیتا ہوں. 30,000 سے 40,000 روپے ماہانہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں. اب سیلری کتنی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن 12 لیکچرز اگر 30,000 سے 40,000 روپے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، اچھا بڑا اماؤنٹ ہے. پھر سوال کیا کہ آپ کی بچی بی بی اے کر لے گی ماشاءاللہ، حاصل کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی اے کرنے کے بعد ایک اچھا انسان بن جائے گا؟ کہنے نہیں، اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بی بی اے کروائیں، ایم بی اے کروائیں، ایم بی بی ایس کروائیں، ساری تعلیم کروائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام تعلیم ہمارے بچوں کو اچھا انسان بھی بنا رہا ہے، اچھا مسلمان بھی بنا رہا ہے، ایٹیکیٹس آداب بھی زندگی گزارنے کے سکھا رہا ہے؟ تو بہرحال سمجھانے کا مطلب، اس پورے ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تو 30,000 سے 40,000 کم سے کم ہے، ورنہ لاکھوں روپے فیس ادا کی جا رہی ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیاوی اعتبار. تو بہرحال اس میں سوچنا یہ ہے کہ اللہ کا کلام، کلام اللہ، اس کو پڑھانے سمجھانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں لگائیں کہ ہمارا بچہ قرآن حکیم صحیح طور پر پڑھ رہا ہو، قرآن حکیم کو سمجھ رہا ہو. ہم نے اپنے بہترین اوقات میں سے کتنے اوقات فارغ کیے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہم سب کے لیے. لہذا تیسرا حق ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی زبان سیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، اس کے احکامات پر غور کریں. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خوبصورت جملہ ہے اقبال کا، ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. تو غوطہ زنی کے لیے تو بارہ زبان سیکھنی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جس زبان میں ہے، مقدس زبان، وہ ہمیں آنی چاہیے. کم از کم اتنی تو آئے کہ قرآن حکیم جب پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، دعا مانگ رہے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہوں، عمرہ کر رہے ہوں، حج کی عظیم سعادتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہوں، تو رب سے ملاقات کی ایک لذت بھی حاصل ہو رہی. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے بھی وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا حق اس کی روزانہ تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. چوتھا حق اس کے جملہ احکامات پر عمل کریں. عمل کے حوالے سے بھی عرض کیا گیا تھا کہ بعض احکامات وہ ہیں جس کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے، انفرادی احکامات ہیں. اس میں تو انسان ظاہر بات ہے ذاتی حیثیت میں اختیار رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے اپنے وجود پر، اپنے معاملات پر. لہذا اس میں تو ذرہ برائی برابر بھی کوتاہی نہ کریں. اللہ پاک نے جو فرائض عائد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کریں. پچھلی مرتبہ کافی تفصیل سے ہم نے ارکان اسلام پر بات کی تھی. ایک صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ تقریر تو کرتے ہیں لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہر جمعے لوگوں کو توجہ دلایا کریں. تو بہرحال توجہ دلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بنیادی چیزوں میں پہلا فرض کون سا ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال کریں گے. حدیث میں آیا اول ما سئلا سئلا عن الصلاۃ, سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. لہذا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں, ریویو کریں پورا کہ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں, صحیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, یا پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں, یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے, سنت کے مطابق پڑھی جائے. نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے, قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے ولا یاتون صلاۃ الا وهم کسالا یراؤون الناس, وہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر بہت ہی سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. تو کیا خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہماری تو نہیں, اس حوالے سے بھی جائزہ لیجئے. پھر ایسا نہ ہو کہ 10 صورتیں جو بچپن میں یاد کروائی گئی تھیں اسی میں ساری زندگی نماز پڑھ کے گزار دیں. نماز کو پڑھنے کے لیے قرآن حکیم کا کچھ حصہ یاد بھی کریں روزانہ کی بنیادوں پر. پھر اللہ پاک تہجد کی توفیق دے تو تہجد میں تو تفصیل سے قرآن حکیم پڑھنا انشاءاللہ ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کے قرآن حکیم پڑھنے کا حق ادا کب ہوگا کہ جب زیادہ قرآن حکیم یاد ہوگا. حفظ کا بھی اہتمام کریں, تجوید کا بھی اہتمام ہو. اسی طرح فرائض کی ادائیگی میں اہم ترین فرض نماز ہے, نماز کا جائزہ لیں. جائزہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں سمجھتے ہیں شاید ہم صحیح نماز پڑھ رہے ہیں یا ہماری جو توجہ ہے نماز میں اگر نہیں ہو پاتی تو اس حوالے سے بھی لوگوں سے یا خاص طور پر جو جاننے والے ہیں ان سے ریویو کروایا جا سکتا. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی حج کے حوالے سے بھی الحمدللہ اگلے مہینے حج کی پالیسی اناؤنس ہو رہی ہے, تو جو حضرات بھی صاحب استطاعت ہیں, میں نے پچھلی مرتبہ بہت تفصیل سے عرض کر دیا تھا, صرف توجہ دلا رہا ہوں, جو صاحب استطاعت ہیں ہم میں سے فزیکلی فٹ ہے, اللہ پاک نے فائنینشلی اسٹرانگ رکھا ہے, تو پہلی فرصت میں وہ حج کرے. یہ نہ سمجھے کہ حج میں تو بوڑھا ہو کر جاؤں گا, حج تو ہر مسلمان پر فرض ہے. لہذا اگر استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا تو حدیث سنائی تھی کہ اگر مر گیا اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. لہذا ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں, ینگسٹر ہیں, نوجوان ہیں, الحمدللہ پوٹینشل ہے, اللہ پاک نے جسم میں طاقت دی ہے, تو یہ طاقت مناسک کے حج کو ادا کرنے کے لیے استعمال کی جائے, زیادہ سے زیادہ وہاں جا کر بہتر انداز میں حج کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سنانی تھی میں نے, دوبارہ ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی نیک کام کا ارادہ کرنے پر نیکی مل جاتی ہے. حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے اعمال میں نام اعمال میں نیکی لکھ دو, اور جب وہ نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو اس کا اضافہ اس کا ثواب 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. گناہ پر ایسا نہیں ہے, گناہ کا سوچنے کے بعد گناہ نہیں لکھا جاتا, لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تب لکھا جاتا ہے. تو یہ سعادت بھی ہے کہ ارادہ کیجئے, اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. اس میں یہ بات ایک اور عرض کی گئی تھی کہ انفرادی سطح پر اپنی معیشت کا بھی جائزہ لیں. اب یہ جائزہ بھی ہمیں ظاہری بات ہے انفرادی سطح پر لینا ہے کہ خدا نہ خواستہ حرام مال تو نہیں کما رہے ہیں, حرام سورس آف انکم تو نہیں, طریقہ ہمارا پیسہ کمانے کا کیا ہے, کیسا ہے, گھر والوں کو کیسی روزی کھلا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ایک جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے. پھر اجتماعی سطح پر جو احکامات ہیں, ظاہری بات ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا کہ دین اسلام کے اجتماعی احکامات پر بھی عمل کروائیں. دین اسلام ہمیں ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک صالح معاشرہ یہ افراد ہی سے بنتا ہے, لیکن اس کے لیے فضا فراہم کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. لہذا اسلامی ریاست اگر نہ ہو تو کیا کریں, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسی جدوجہد کریں کہ جس کے ذریعے اللہ کا دین نافذ ہو, اسلامی ریاست قائم ہو, تاکہ ہر شخص کو اس کے جائز حقوق ملیں, عدل ملے, انصاف ملے, اور اس کے لیے موقع ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کا. آج ہماری بدعملی کی وجہ سے, یہ بدقسمتی کا لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا لہذا میں بدقسمتی کے بجائے بدعملی کہوں گا, ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے سروں پہ نہیں ہے. اسلامی ریاست ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے, آج ہمارے سروں پہ نہیں. لہذا جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. قتل و غارت جس طرح ہو رہا ہے, لوٹا ماری ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے, دنیا میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. سو سو دو دو سو افراد کو قتل کرنے والے دندناتے پھر رہے ہیں. ثبوت موجود ہیں کن لوگوں نے قتل کیا, سب کچھ موجود, کوئی ہے نہیں کہ ان کو ہاتھ ڈال کے ان کو سزائے موت دے عبرت کے ساتھ. آج یہ سسٹم موجود نہیں, نظام موجود نہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جد و جہد کر کے ایک عادلانہ نظام قائم کریں. اس نظام کے تحت سب کے لیے موقع ہو کہ وہ اللہ سے تعلق بھی جوڑیں, اور یہ کہ ہر شخص کو اس کے جائز حقوق مل رہے ہوں. شریعت اسلامی کا ایک سب سے سنہرا اصول ہے عدل قائم کیا جائے. اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ, انی امرت لعادل بینکم, امرت لعادل بینکم, مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. آج جیسے میں نے عرض کیا عدل کا نظام نہیں, نتیجہ تن ظلم و ستم, قتل و غارت, عذاب کی مختلف شکلوں میں ہمارے سروں پر سوار ہے. اب آئیے آج کی آپ کی گفتگو کے جو 12 منٹ رہ گئے ہیں اس میں گفتگو کرتے ہیں. آخری حق قرآن حکیم کا بحثیت مجموعی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص, ہر مسلمان, ہر امتی نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ادا کرتے ہوئے قرآن حکیم کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں کہ اس کے پیغام کو ہم نے تمام بنی نوع انسان تک پہنچانا ہے. یہ قرآن حکیم کا حق ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, بک آف گائیڈنس ہے, یہ انسانیت کے لیے رہنما بن کر آیا. لہذا اس کا پیغام, اس کا نور تمام انسانیت تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لہذا میں نے چند آیات مبارکہ پڑھی ہیں, صرف اس کا ترجمہ سن لیجئے. سب سے پہلے اہم ترین بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی تبلیغ کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. یہ فعل امر ہے, اور یا ایھا الرسول فرد کی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, انفرادی سطح پر اے رسول آپ پہنچائیے وہ کلام جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر بِالْفَرْضِ 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 آپ نے ایسا نہیں کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا, رسالت کی تبلیغ نہیں کی, گویا یہ محذوف مانا گیا. لہذا اس حوالے سے پہلی اصولی بات قرآن حکیم کی تبلیغ کرنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض. لہذا اللہ کے نبی نے یہ کام کیا یا نہیں, پوری سیرت متارہ اس بات پر گواہ ہے کہ ایک لمحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ضائع نہ کیا, بلکہ اللہ کے کلام کو ہر سطح پر, ہر ذہنی سطح کے مطابق الحمدللہ پہنچانے کا حق ادا کیا. اور حق ادا کر کے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اہم بات عرض کر رہا ہوں, صحابہ کرام سے گواہی لی تھی, 125,000 کا مجمع ہے حجۃ الوداع کے موقع پر, آخری خطاب, اہم ترین خطاب, تاریخ انسانی کا سب سے بہترین خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں, الوداعی خطاب کر رہے ہیں نبی کریم, 125,000 کا مجمع ہے. پوچھتے کیا ہیں, الا هل بلغت, سوال تھا کہ اے لوگوں آگا رہو, سنو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں. یہ سوال کیوں کیا, یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا. اللہ پاک فرماتا ہے ہم لازمان سوال کر کے رہیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف ہم نے رسول کو بھیجا, اور ہم لازمان رسولوں سے بھی سوال کریں گے. لہذا قیامت کے دن جو اکاؤنٹبلٹی ہونے والی ہے پیغمبروں سے بھی, اس میں پہلا سوال پیغمبر سے ہوگا کہ جو پیغام آپ تک پہنچا تھا وہ آپ نے پہنچایا یا نہیں. سنلقی علیک قولا ثقیلا, بڑا بھاری بوجھ تھا نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کا. لہذا اللہ کے نبی نے تو گواہی لی, صحابہ کا جواب, قد بلغتا وعدیتا ونصحتا, صرف پہنچایا ہی نہیں, حق نصیحت ادا کیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. جو لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس احساس کے یہ فرض ہے, وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب پیغمبر نے صحابہ سے یہ جواب سنا ہوگا تو کتنا بڑا سائن آف ریلیف ملا ہوگا نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ جواب دے رہے ہیں, پہنچایا ہی نہیں, حق نصیحت ادا کیا. اب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صد, اے اللہ تو گواہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں. جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا, سنلقی علیک قولا ثقیلا, وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. اور پھر کیا فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہے اہم ترین حصہ اس پوری گفتگو کا. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جتنے یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے, بلغا یبلغ تبلیغا, پہنچانا, پہنچاؤ جتنے بھی موجود ہیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ, یہ میری طرف سے تمہاری تبلیغ ہے. بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, بلغوا عنی, بلغوا عنی, پہنچاؤ میری طرف سے, آن مائی بہاف, ولو آیتن. کتنا آسان کر دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے امت کا ہر فرد, میرا ہر امتی یہ کام کر سکتا ہے. ولو آیتن, ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں شامل ہو سکتے ہو. پہنچانا, کلام کو سمجھ کے اس کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچانا, یہ ہے اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری. چلے انشاءاللہ ہم میں سے کون کون یہ کام کرے گا, اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ولو آیتن, کتنا آسان. سورۃ الاثر تو ہم سب کو یاد ہوگی, تین آیات. سورہ فاتحہ ہم سب کو یاد ہے, سات آیات. سورۃ الاخلاص ہم سب کو یاد ہے, الحمدللہ, چار آیات. اب بتائیے اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی ہے, کوئی مفتی بننا ہے, کوئی بہت بڑا عالم بننا ہے؟ قرآن حکیم کا پیغام تو بہت آسان ہے. اس پیغام کو سمجھ کے اس کا جو بنیادی میسج ہے, پیغام ہے, وہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو تو پہنچا سکتے ہیں نہیں. ہماری بیوی, ہمارے بچے, ان کے بارے میں تو جواب دہی کرنی ہے. قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اور کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا, تعارف کروایا, قرآن حکیم کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائی, کچھ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت فارغ کروایا؟ کیا کیا اس کے بارے میں؟ جواب نہیں کرنی ہے. لہذا تبلیغ قرآن کی, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج ہماری میجورٹی یہ کام بھول چکی, چھوڑ چکی, مفتیوں کے حوالے کر دیا, علماء کے حوالے کر دیا, کہ شاید یہ صرف انہی کی ذمہ داری ہے. قرآن حکیم کو اعلی علمی سطح پر اس کے پیغام کو واضح کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. مفسرین نے الحمدللہ یہ کام کیا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ کام سب سے زیادہ جس علاقے میں ہوا, جس زبان میں ہوا, وہ اردو زبان ہے. اتنے بہترین مفسر تفسیریں آپ کو پوری دنیا میں عربی کے علاوہ اور کسی زبان میں نہیں ملیں گی الحمدللہ, جو اس خطے میں رب کائنات نے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے کام لیا, اور جتنا سسٹمیٹک اور جتنا بہتر انداز میں یہاں ہوا پوری دنیا میں نہیں ملے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ علماء نے, مفتیوں نے تفاسیر جو کی ہیں کس کے لیے؟ یہ عوام الناس کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آسان کیا گیا, لہذا اس کو سیکھیے. الحمدللہ چار پانچ تفاسیر بڑی مشہور ہیں اردو زبان میں. تفسیر عثمانی ہے جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے سامنے رکھتے تھے, اسی طرح تفہیم القرآن مولانا ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ, معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, دار القرنگی کے بانی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم, یہ کس کے لیے تفاسیر کی ہے انہوں نے؟ ضیاء القرآن, اور بھی نہ جانے کیا کیا آپ کو ملے گا. الحمدللہ علم و حکمت کے موتی جمع کیے. اس قرآن کو بنیاد بنا کر اس کی تبلیغ کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سادہ سی بات یہ کہ ہر امتی ایک آیت تو سمجھ سکتا ہے نا, روزانہ ایک آیت اگر ہم پڑھیں پڑھائیں تو گویا اس مشن میں تو شامل ہو گئے. لیکن میرے بھائیوں, دوسری سطح بھی ہے. اور وہ ہیں ہائیلی انٹلیکچوئل لیول پر بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے رب کائنات نے تین لیولز بیان فرمائے. سورہ نحل میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے لوگوں کو حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, براہیم کے ساتھ. اور یہ وہ لیولز ہے دعوت کا جو معاشرے کے ذہین ترین طبقات ہیں جن کے ہاتھ میں پورا کا پورا نظام ہے, ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. یہ ہوتے معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہمارے جسم میں جیسے دماغ, کنٹرولنگ پاور ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لہذا ایسے ذہین طبقات تک اللہ کا پیغام پہنچانا, ان کو کنوینس کرنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور خاص طور پر ذہین طبقات جو آج پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر بڑے فخر سے بتاتے ہیں, ان سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے خود کتنا قرآن حکیم پڑھا, قرآن کا پیغام ذہین طبقات تک پہنچایا, اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی یا نہیں. 6 سال لگا کر ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا, قرآن حکیم پر کتنا وقت لگایا, کتنی اس کی ڈیپتھ میں اترے, اس کے بارے میں جواب نہیں کرنی ہوگی. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں تینوں سطح پر دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذہین طبقات تک اللہ کا پیغام پہنچانا, عوام الناس والموعظۃ الحسنۃ, بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ عوام الناس تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری, مفتی کی ڈگری کی ضرورت نہیں. عوام الناس کو بہت محبت سے, عاجزی سے اگر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے تو دلوں پر اثر کرتا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لہذا موعظۃ الحسنہ, خود قرآن حکیم موعظہ حسنہ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, موعظہ ہے قرآن حکیم دلوں کو نرم کرنے والا. تیسرا درجہ ہے مخالفین کے خلاف, جو دین پر اعتراضات کر رہے ہیں ان کا جواب دینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لہذا وجادلہم باللتی ہی احسن, ان سے جدال کرو, جھگڑا کرو, مناظرہ کرو, آرگومنٹ کرو, لیکن باللتی ہی احسن, بہترین طریقے پر. یہ ہیں تین سطحیں دعوت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت سنا رہا ہوں, اہم ترین آیت کہی جا سکتی ہے قرآن حکیم میں دعوت کے موضوع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جس میں کسی بھی اجبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور وہ دعوت کی سنت ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ہاذہ سبیلی, اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, ہاذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, میرا طریقہ, میری سنت. ادعو الی اللہ, نبی کی سنت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, پوری بصیرت سے, شعور سے, سمجھداری سے, پلاننگ کے ساتھ, اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, میری پیروی کرنے والے ہیں, وہ بھی یہی کام کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا ایک جذباتی بات عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ حدیث بہت کنوینس کرتی ہے, اپیل کرتی ہے, وہ آپ کو سنا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا, پیغمبر کی خواہش. حضور نے فرمایا اے کاش میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. صحابہ ایک دم چونک گئے. صحابہ نے جواب دیا الیسنا اخوانک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا یقیناً تم میرے بھائی ہو, لیکن میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے ان بھائیوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے, وہ مجھ پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو, وہ میری ویسی تصدیق کریں گے جیسے تم نے کی ہے, تم میرے مومن و معاون بنے, میرے مشن میں میرے ساتھی بنے, لہذا وہ ویسے ہی میرے مشن میں ساتھی بنیں گے, میرے مومن و معاون بنیں گے جس طرح تم نے میری مدد کی ہے. تو میری خواہش ہے کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے. میرے بھائیوں, قیامت کے دن کا ذرا تصور کیجئے, کیا قیامت کے دن پیغمبر کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی؟ یقیناً کی جائے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر کی ہر خواہش پوری کرے گا. لہذا اس میں ایک موقع ایسا ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا کہ آج آپ کی ملاقات ہے پیغمبر سے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ انہوں نے آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. تو آپ ذرا سوچیے ان لوگوں کی سعادت، اتنے بڑے مجمع میں ان کو بلایا جائے گا، یہ ہیں وہ آپ کے بھائی جو آپ کے مومن و معاون بنے، قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے سعادت موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.